اللہ نے فرمایا اور ذکر کیجئے اسماعیل کا، ادریس کا علیہ الصلاۃ والسلام، ذوالکفل اور ذوالکفل کا، یہ دونوں انبیاء علیہ السلام ان کا ذکر گزر چکا نا، کہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام یا تو اس سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا پر دادا تھے اور یا پھر ان کے بعد ہوئے تھے، یہ تفصیل گزر گئی. کل من ذوالکفل اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے. یہ ذوالکفل کون تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایسے نبی تھے جو دو جگہ پہ مبعوث کیے گئے، اور یہ وہ ہیں عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات میں جن کا نام آتا ہے حزقیل، حزقیل جو آتا ہے نا، یہ وہ تھے. اور بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں، لیکن اس کو متعین کرنا بڑا دشوار ہے. بس ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں آیا. اور ان کے تفصیلی حالات اگر یہ وہی ہیں جو کچھ بائبل میں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تھے جنہیں اللہ نے نبوت دی تھی، اور پھر بابل کی جب تباہی ہوئی ہے تو یہ اس میں شامل تھے، وہاں سے قیدی بنا کر لوگ انہیں کافر لے گئے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور دو ملکوں یعنی شام اور بابل دونوں میں یہ نبوت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے. اس لیے کہا گیا کہ ذوالکفل دوہرا اجر پانے والا. ذوالکفل کا مطلب ہے وہ جس نے دوہرا اجر پایا. تو اس لیے ایک رائے تو مفسرین نے ترجیح اس کو دی ہے. کچھ کہتے ہیں یسد الیاس علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور آخری زمانے میں بڑے فاضل آدمی تھے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہار کے تھے، بڑے فاضل آدمی تھے. 56-57 میں ان کا انتقال ہوا، اور ایسے صاحب کرامت آدمی تھے، سبحان اللہ کیا کہنے. ایسی تحقیق سے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، بہت سی کتابیں مولانا مناظر احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اپنے لوگوں سے وہ ہنستے تھے، کہتے تھے کہ جنت میں جو جانا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا ہے قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ سب جوان ہو کے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کوئی کہتا تھا حضرت آپ بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جنت میں جب جائیں گے جوان ہو کے جائیں گے، تم دیکھنا ہم جوان ہوں گے. تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ رات کو زیادہ تکلیف بڑھ گئی، آخری رات جو تھی لیٹے ہوئے تھے، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، اور میں نے جب فجر کے لیے جگانا چاہا تو انتقال ہو چکا تھا. بڑی پریشانی ہوئی، گاؤں والے جمع ہو گئے، اور کہتے ہیں فجر کے بعد جنازہ تو بھی رکھا ہوا تھا، اندھیرا چھٹا، تھوڑی تھوڑی روشنی ہونا شروع ہوئی، تو ہم نے جو مولانا کو دیکھا تو سارے سر اور داڑھی کا بال سب کے سب سے آ گئے تھے، بالکل جوانی والا چہرہ آ گیا تھا. تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے اور کہتے تھے مولانا نے فرمایا تھا کہ جنت میں جانے سے پہلے ہم جوان ہو جائیں گے، یہ دیکھو جوانی. یہ ایسی کرامت تھی جو وفات کے بعد مولانا کے سامنے آئی. اب تک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. انہوں نے اس پہ ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ذوالکفل جو ہے نا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کل کو کوئی تحقیق کرے تو ایک رائے اس کی ذہن میں یہ بھی آئے. وہ کہتے ہیں کفل والا، تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کا بھی ذکر کیجئے جو کفل والا تھا. اور کفل کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ بنا ہے کپل سے، اور کپل وستو والا. کپل وستو میں کون تھا؟ بدھا وہیں پیدا ہوئے تھے نا، ان کی رائے یہ. لیکن یہ بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا اثبات یا نبوت کی نفی دونوں بہت بڑے کام. کسی شخص کے لیے یہ ثابت کرنا کہ یہ نبی تھا، یہ ثابت کرنا کہ نہیں تھا، دونوں ہی بہت بڑے کام ہیں. ان کی بہرحال رائے یہ بدل کفل، اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو دوہرے اجر والا تھا. پتہ نہیں کس چیز پہ اللہ نے دوہرا اجر دیا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شام اور بابل دونوں جگہ ان کی نبوت تھی. کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے بڑے صبر کرنے والے بندے تھے. اسماعیل علیہ السلام نے تو ایسے صبر کیا کہ ایک ایک مہینہ باپ سے دور، ایک ماں اور حاجرہ، اور وہ ماں جو اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا دم نکل جائے گا اگر اسے پانی نہیں ملا، اور پھر وہ بچہ اسی ماحول میں پلا ہے، بڑھا ہے، اور اس بچے کی تربیت، تعلیم، اور پھر جنگل میں جانا اور شکار کرنا، اور ادریس علیہ السلام ان کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوا ہوگا، اور ذوالکفل ان کے ساتھ بھی، ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کل من الصابرین، اور یہ سارے ہمارے بندے بڑے صبر کرنے والے تھے. وادخلناہم، ہم نے انہیں داخل کیا تھا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، اپنی مہربانیوں میں. بار بار اللہ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس کی رحمت کے بنا کون سا کام چلتا ہے؟ سارے کام اصل چیز اس میں خدا کی رحمت ہی تو ہے. اس لیے فرمایا کہ انہم من الصالحین، اور یہ سب کے سب لوگ بڑے نیک تھے، صالح تھے، نیک بختوں میں شامل تھے، اللہ تعالی کا حق ماننے والے تھے. وزنون، اور وہ مچھلی والا، یہ زا کا لفظ جو ہے نا والا کے معنی میں، صاحب اور زا، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، اور زو اور صاحب، یا زا اور زو اور صاحب کے یہ بلکہ، تو زو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ادنا چیز کے لیے، اور صاحب استعمال ہوتا ہے بڑی چیز کے لیے. جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ صاحب السواق والنعلین. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے غالباً یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، تم میں وہ نہیں ہے، علیسا فیکم صاحب الوسادت والنعلین، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اپنے پاس رکھتا تھا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھال کے رکھتا تھا، اور وہ جو ان کا تکیہ اپنے پاس رکھتے تھے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ نہیں ہے تم میں، ان سے مسئلہ پوچھو. ذوالجلال والاکرام آتا ہے نا کہ بڑی عزت والا، زو والا کے مانند. اللہ نے فرمایا وزن نون، اور ذکر کیجئے وہ مچھلی والے کا، تو نون اس میں جامد ہے، اس سے مزید الفاظ نہیں بنتے. نون مچھلی، اور اس کی جمع نون کی انوان، اور نینان بھی اس کی جمع آتی ہے. اس ذہبا مغاضباً، جب وہ چل پڑا، مغاضباً اسے بڑا غصہ آیا ہوا تھا، غصہ آیا ہوا تھا اللہ کے لیے کہ اس قوم کو سمجھا سمجھا کے یہ خدا کو نہیں مانتے، غصے میں چل پڑا. فظن اللہ نقدر علیہ، سو اس نے گمان کر لیا کیا کہ اللہ نقدر علیہ، ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں نا. یہ جو دوسرا ترجمہ ہے کہ کیا ہمیں اس پہ قدرت حاصل نہیں ہے، یہ ترجمہ بہت باریک بات ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے بھی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یہ تو کوئی مومن بھی نہیں سوچ سکتا، نبی کیسے سوچ سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو یہ سمجھنا یہ کفر ہے. لیکن اس کی تشریح سورہ یونس میں گزر گئی، ہم نے اساتذہ کے حوالے سے بتایا تھا تفصیل سے کہ وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی کسی سے محبت جب زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کی بات کو بڑھا دیتے ہیں کہ نہیں جی تمہارا تو ہمارے متعلق یہ گمان تھا، تم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو محبت کا ایک انداز ہے. تو اگر یہ کہیں کہ اچھا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، تو یہ گویا کہ اللہ تعالی کی شفقت اور محبت کا انداز ہے، لیکن یہ بڑی باریک بات ہے. اور دوسری بات جو بالعموم مفسرین نے لکھی ہے، اللہ نے فرمایا فظن اللہ نقدر علیہ، اس مچھلی والے نے کیا سمجھ لیا تھا ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ قدرت سے نہیں ہے یہ لفظ بنا، بلکہ قدر بمعنی تنگی کے، اور قدر کے بعد جب علا آئے تو اس کا مفہوم بھی تنگی کا ہوتا ہے. اسی لیے ایک قراءت باقاعدہ ایسی ہے کہ نقدروں کی بجائے انہوں نے پڑھا ہے یقدرو. وہ کیا سمجھے بیٹھے تھے مچھلی والے، جب وہ چلا ہے غصے میں تھا، غصہ اپنے رب کے لیے آیا ہوا تھا، اللہ کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہ غصہ اپنی قوم پر تھا. فظن اللہ نقدر علیہ، ہم نے تو حکم نہیں دیا تھا، اس سے پہلے ہی چل پڑا، وہ کیا سمجھتا تھا ہم تنگی نہیں کریں گے بغیر ہمارے حکم کے چلے جانے پہ. تو پھر کیا ہوا، پھر وہی ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فنادا فی الظلمات، اور اس نے اندھیروں میں جا کر ہمیں پکارا، ایک مچھلی کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، اور مچھلی بھی کہیں تہ میں چلی گئی، اتنے اندھیروں میں جا کے کہتا ہے اللہ الہ الا انت، اے پروردگار تیرے علاوہ تو کوئی مالک نہیں، سبحانک، اور اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بے عیب ہے، تو ہی ایسا ہے جس سے کوئی لغزش، کوئی برائی، کوئی غلطی، جس کا تصور ہی محال ہے، تیری بارگاہ میں، تیری درگاہ ہے جو ہر ایک عیب سے مبرہ ہے، اور اللہ تیری ذات ہے جس میں کوئی خطا نہیں پائی جاتی، ہم بندے انی کنت من الظالمین، اے پروردگار ہم سے خطا ہو گئی، میں تھا گناہگاروں میں سے، جس مقام پہ نبوت تو نے دی مجھے ٹھہرنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا، اللہ ایسے ہو نہیں سکتا، جو تیری ڈیمانڈ تھی وہ میں پوری نہیں کر سکا، یہ ہے ظالم کا مطلب، اپنے لیے جو انہوں نے کہا، یہ ظالم وہ ظلم مراد نہیں ہے جو انسانوں سے ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا میرے پروردگار جو تیرے ہاں مطالبہ تھا مجھ سے میں اس درجے تک نہیں پہنچ سکا، اللہ نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس اپنے بندے کی بات کو سن لیا، جب اس نے ہمیں پکارا ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات دے دی، وکذالک، اور اسی طرح ننجی المومنین، ہم ایمان والوں کو نجات دے ہی دیا کرتے، ہم نے اسے غم سے نجات دی، اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا سنی تھی، اور ہم اپنے ایمان والے بندوں کو اسی سے نجات دے دیتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے وہ مچھلی والے نے جو دعا مانگی تھی، بس وہ دعا مانگا کرو، اللہ اس کی وجہ سے غم سے نجات دے دیتا ہے، اس لیے زندگی میں جب مشکلات، تکالیف، بہت سی پریشانیاں انسان کو پیش آتی ہیں تو اس کے لیے دعائیں جو کرنی چاہیے انسان کو اور اللہ سے مانگنا چاہیے، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہم بندے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ اس سے درگزر کر، یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں میں ایک مدت سے رائج ہے، اور وہ رائج یہ ہے کہ مسلمان کئی مرتبہ، سوا لاکھ مرتبہ یا کم و بیش اس مقدار میں بیٹھ کے مختلف لوگ مل کے پڑھتے ہیں، وہ اس کی اصل یہی ہے کہ اگلی آیت میں اللہ نے کہا کذالک ننجی المومنین، ہم ایمان والوں کو اس سے نجات دے دیتے ہیں غم سے، یعنی اس طرح، اس دعا سے، یا مراد یہ ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ جو آدمی مانگتا ہے ہم اسے نجات دے دیا کرتے ہیں، تو بہرحال جب غم اور تکلیف آ جائے کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس سے نجات مل جاتی ہے، وزکریہ، اور ہمارے بندے زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اس نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو اور کہنے لگا کہ رب لا تذرنی فردن، اللہ مجھے تنہا نہ رہنے دے، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور اللہ آپ تو سب سے اچھے وارث ہیں، تجھ سے بہتر وارث تو کوئی نہیں، جو علم دیا ہے، جو منصب دیا ہے نبوت کا، اور جس مقام پہ تو نے رکھا ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اس کی حفاظت، اس منصب کی، اس کی امانتیں، میرے یہ جتنے ہیں بھائی بند جتنے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اس کے اہل نہیں ہیں، میں یہ ساری چیزیں کس کے حوالے کر کے جاؤں، تو اولاد اللہ سے مانگی، یہ نمی نقلی دلیل ہے، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب لا تذرنی فردن، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، یہ تنہا ہو جانا بہت بڑی دکھ کی چیز ہے، یہ ان سے پوچھیں جن لوگوں کو تنہائی کی زندگی کے لمحات گزارنے پڑتے ہیں، کہ آدمی کا دماغ، یعنی دماغ جو ہے وہ خراب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے بندہ جب سوچتا ہے ان چیزوں کو، بہت سے لوگ تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جب ان کی ذہنی سطح بلند ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، اس لیول کے لوگ نہیں ملتے، خواتین ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، سارا دن اور ساری رات وہ اکیلی گھومتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دلچسپی کا باعث بنے، یہ تنہائی ہو جاتی ہے، اسی طرح جن لوگوں کے رشتے بر وقت نہیں ہوتے ان سے پوچھیں یہ تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں، کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اللہ نے کہا اسی لیے ذکر کیا اس حالت کا، اس نے کہا رب لا تذرنی فردن، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، اکیلا مت رہنے دے، میری اولاد ہو جائے، یہ سب چیزیں جو تو نے مجھے دی ہیں یہ سنبھال لے، کوئی میرا بیٹا ہو ایسا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا وہ انت خیر الوارثین، اور پروردگار تو سب سے بہتر وارث ہے، اصل تو وراثت تیرے پاس جانی. یہی چیز ایک جگہ حدیث میں بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلک رب تراثی، اور پروردگار وراثت بالآخر تیرے پاس ہی جاتی ہے، ہم سب لوگوں کے بعد اصل وارث تو تو ہی ہے. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں مر جاتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، اس کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں خدایا وہ تیری ہی تو ہیں، اور کس کی؟ مگر میری درخواست یہ ہے کہ جو علم، یہ جو چیزیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نسل تک پہنچی ہیں، اس کا کوئی وارث دے دے. فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے اس بندے کی بات سن لی، ہم نے اپنے اس بندے کی بات مان لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ دے دیے. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. بیوی میں جسمانی طور پر تبدیلیاں ایسی آ گئیں کہ وہ اولاد کے قابل ہو گئے. اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی اس کے لیے قابل ہو گئی، یعنی اولاد کے قابل ہو گئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی جب کبھی اللہ سے مانگتا ہے تو زیادہ اس کھود کرید میں نہ پڑے کہ یہ کیسے ہوگا، ایسے ہوگا، کیا ہو جائے گا. اس سے بہت بلند ہو کے اللہ سے مانگے. اللہ نے اگر منظور کر لیا تو کیا اسباب اور وسائل ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. شیطان کبھی کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم جو یہ چیز مانگ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا اللہ سے عرض کر رہے ہو، کیا اللہ سے مانگ رہے ہو، ان چیزوں کو نہ سوچے. ہاں، دو چیزیں خدا سے نہ مانگے، ایک گناہ کی چیز اللہ سے نہ مانگے. گناہ کی چیز مانگنا یہ کفر ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس کو نہ مانگے. یہ دعائیں کرنا علیہ باللہ کے جوا کھیلنے کے لیے پیسے مل جائیں، خدا کہیں سے پیسے ایسے دے دے، یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے. ایک یہ چیز اور ایک یہ چیزیں جن کے متعلق پتہ ہے، طے شدہ بات ہے کہ نہیں ہونا. اب کوئی کہے آسمان ٹوٹ جائے اور کوئی کہے زمین پھٹ جائے، تو یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی. ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ مانگے. باقی جو عام درجے اسباب کے دائرے کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، یعنی اسباب میں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن ہو سکتا ہے، وہ چیز انہوں نے مانگی تھی. انہوں نے کہا اللہ تو تو اولاد دے سکتا ہے، اگر میں تنہا ہوں تو خدایا تو اس تنہائی کو دور کر سکتا ہے. اللہ نے ہر موقع پہ کہا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بات مان لی، ہم نے مہربانی کی، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ دے دیے. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو اچھا کر دیا. انہم، یہ سارے کے سارے لوگ جن کے قصے تم نے سنے ہیں، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ بہت جلدی نیکی کرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے. فی الخیرات، نیکیاں کرنے کے، نیکی کرنے کے لیے. یسارعون، سرا بھاگنا، دوڑنا، جلدی جلدی نیکیاں کرتے تھے. جہاں پتا چلا یہ نیکی کا کام ہے، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈال دیا. جہاں پتا چلا یہ نیکی کرنی ہے، فوراً اللہ کے حضور میں جھک گئے اور نیکی کی. اللہ نے دیکھا ہے کیا صفات ان کی بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں لگے رہتے تھے. دن رات اچھائیاں کرنا، دن رات نیکیاں کرنا، دن رات اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا. ویدوننا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے مانگتے رہتے تھے. رغبن و رہبا، رغبن توقع رکھتے تھے کہ ہم دے دیں گے. یہ ہے اصل اس کی، کہ بندہ جب دعا مانگے تو اللہ سے یہ توقع رکھے کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے گا. مستحب ہے اللہ سے حسن ظن، اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ مستحب ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں ان کی عیادت کے لیے گیا جب ان کی وفات میں کل 3 دن باقی رہ گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حال میں مرے کہ اللہ سے مایوس ہو. دیکھو، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا. اس لیے فرمایا یدعوننا، وہ ہماری عبادت کرتے تھے. ایک ترجمہ یدعوننا، ہم سے دعا مانگتے تھے. دوسرا ترجمہ رغبن، وہ دعا مانگتے تھے یا عبادت کرتے تھے چاہتے ہوئے، توقع رکھتے ہوئے کہ ہم ان کی دعاؤں کو سن لیں گے. اس بات کی توقع رکھتے ہوئے کہ ہم ان کی عبادت کو قبول کر لیں گے. وراہبا, اور ڈرتے رہتے تھے, ڈرتے تھے کہ اپنی طرف سے تو پیش کر دیا ہے, کہیں آگے سے رد ہو گیا تو پھر کیا بنے گا. راہبن, ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, نہ دعا سنی گئی تو پھر کیا بنے گا. وقانو لنا خاشعین, اور ہمارے سامنے دبتے تھے. ہمارا جو خوف تھا, ہمارا جو روب تھا, وہ ایسا تھا کہ ہمارے آگے دبے رہتے تھے. یہ اصل ہے اس کی کہ اللہ تعالی کو پکارے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا حاشیہ اس پہ لکھا ہے. اس حاشیے میں اگر آپ کو پتا ہو کہ اس دور میں لکھا گیا تھا اور اس وقت یہ ہندوستان کی حالت کیا تھی, پھر سمجھ آتی ہے یہ بات. حضرت نے لکھا ہے, لوگ کہتے ہیں جو کوئی اللہ کو پکارے توقع سے یا ڈر سے, امید سے یا ڈر سے, وہ محب تحقیق نہیں, یعنی وہ سچا اللہ کو پکارنے والا نہیں ہے. یہاں سے اس کی غلطی نکلی. یعنی اس آیت نے بتایا کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ غلط نظریہ رکھتے ہیں. ایک آدمی ہے, اللہ کو پکارتا ہے ڈر سے, خوف سے, اور محبت سے بھی. اللہ تعالی کی طرف عبادت کرتا ہے شوق سے, خدا سے محبت ہے, یا اللہ کی عبادت کرتا ہے ڈر سے کہ خدا کا غضب, خدا کا عذاب بہت شدید بات ہے, بھائی بچاؤ اپنے آپ کو, ہم کیوں اس کام میں پڑیں. عبادت کرتا ہے اللہ. اور یہ جو بہت سے جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرو, ڈرنا کیا اور محبت کیا. اور یہ جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں عبادت جنت کے لیے تھوڑا ہی کرتا ہوں, جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے تھوڑا ہی کرنی ہے, یہ تو اللہ کے لیے کرنی ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں یہاں سے غلطی نکلی ان کی. اس سے پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے ڈر سے, اور اللہ کی عبادت کرتے تھے شوق سے اور محبت سے. تو پھر اور کس کا منہ ہے جو یہ کہے کہ میں جنت کے لیے نہیں کرتا اور جہنم کے لیے نہیں کرتا اور اللہ کے لیے کرتا ہوں. اور یہ جہالت اتنی عام ہے کہ اب تک یہ بھنگ چرس پینے والے اور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے اور ایسی ایسی خرافات بکتے ہیں, انہیں کوئی ہوا نہیں لگی کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے فرمایا کانو لنا خاشعین, دبتے تھے ہم سے, واللہ تھی. اور پھر اس کی بھی ذکر کیجئے, کون احسنت فرجہا, جس نے, اس خاتون کا ذکر کیجئے جس نے اپنی خواہشات کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا, اور ہم نے اس عورت میں پھونک دیا, من روحنا, اپنی طرف سے ایک روح اس کے جسم میں ڈال دی. وجعلناہا, اور ہم نے اس عورت کو, وابنہا, اور اس کے بیٹے کو, آیتن, بہت بڑی نشانی بنا دیا, للعالمین, پوری کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے اس کے بیٹے کو اور اس ماں کو نشانی ہم نے بنا دیا. اس کا بھی ذکر کیجیے. واللتی احسنت فرجہا, یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اسے, وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا. پاک رکھنے کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا کہ اس نے کبھی کوئی ناجائز حرکت کی نہیں. تو یہودی جو الزام اس پہ لگاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, وہ اتنی پاک خاتون تھی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ واللتی احسنت فرجہا, وہ عورت جس نے اپنے آپ کو مطلقاً جائز, ناجائز تو کیا, جائز نکاح سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا. بس اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی مرد نے انہیں نہیں چھوا. تو اس سے نفی ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی بہن بھائیوں کی. یہ وہ مفسرین ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھائی نہیں تھا. تیسری بات, اگر ان کے بہن بھائی تھے تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اسے بچا کے رکھا تھا, یعنی جو جائز نکاح تھا اس سے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اس نے اپنی حفاظت کی تھی. جب ان کی پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی. یہ تیسرا مفہوم ہے. اور چوتھا مفہوم جو ہے وہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے جس پہ زور دیا, اور سہیلی تو اتنے شدید ہیں اس باب میں، سہیلی اسپین کے تھے اور روض العنف انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور سہیل ایک جگہ تھی اسپین میں، یہ اس گاؤں کے رہنے والے تھے، اور ان کی دعا ایک جگہ آئی ہے، بڑے زبردست شاعر تھے جو اللہ تعالی کی تعریف میں اور دعا میں انہوں نے اشعار لکھے ہیں، بہت عمدہ اشعار ہیں، کبھی خیال آیا تو اس کا ذکر کریں گے۔ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، اور وہ باقی جو پہلی باتیں ہیں سختی سے انہیں رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرجہا، فرج جو ہے وہ قمیص کے معنی میں، تو واللتی احسنت، وہ لڑکی جس نے اپنی اتنی حفاظت کی کہ فرجہا اس کی قمیص کے اندر جسم کا حصہ وہ بھی کوئی دیکھنے نہیں پایا، قمیص کا جو چاک ہوتا تھا، گریبان ہوتا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف رات، مثلا بعض اوقات خواتین یہ چاک قمیص کا وہ دونوں سائڈز پہ رکھتی ہیں، جیسے آج کل بھی ہے، بعض اوقات یہی چیز کمر میں ہوتی تھی، بعض اوقات یہی چیز سامنے ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور اللہ نے کہا وہ اتنا اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی کہ کسی نے اس کا گریبان چھانک کے نہیں دیکھا، کسی کی نگاہ اس کے جسم پہ نہیں پڑی، ایسی پاک وہ خاتون تھی۔ اور سہیلی رحمت اللہ علیہ نے اسے بہت زیادہ اصرار سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں ہے عزت اور عصمت کی، یہ تو تعریف اللہ نے اس کے جسم کے چھپانے کے اعتبار سے کی ہے کہ وہ اتنی پاک خاتون تھی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اپنی طرف سے ایک روح اس پہ نازل کر دی تھی، بھیج دی تھی، وجعلناها، ہم نے اسے کیا، وابنها، اور اس کے بیٹے کو کیا، آیتن، نشانی ہم نے بنا دی، ہم نے اسے کر دیا اور اس کے بیٹے کو کر دیا، آیتن للعالمین، نشانی بنا دی سارے جہانوں کے لیے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دو نشانیاں بنا دی، کیونکہ ماں ہے اور بیٹا ہے، دو ہیں نا، تو اللہ تعالی نے آگے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا کہ ایک نشانی؟ پھر وہ کہتے ہیں چونکہ اس معجزے میں، اللہ کی اس قدرت میں دونوں شامل تھے، ماں اس اعتبار سے کہ بغیر کسی سبب اور تعلق کے وہ امید سے ہو گئیں، اور بیٹا اس اعتبار سے کہ وہ بغیر باپ کا تھا اور اس سے مریم کا تھا، اللہ نے فرمایا آیت للعالمین، اور اسے ہم نے نشانی بنا دیا اپنی قدرت کی کہ لوگوں ہماری قدرت میں یہ بھی چیز ہے۔ زکریا علیہ السلام نے مانگا تو دیا، مریم نے تو کچھ چیز نہیں مانگی تھی، ہم بن مانگے بھی دیتے ہیں، مانگے سے بھی دیتے ہیں، ہم تو ایسے شہنشاہ ہیں جو ہاتھ پھیلائے اسے بھی واپس نہیں کرتے، اور جو نہ پھیلائے اور ہم چاہیں ہم اس طرح بھی نواز دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہ اس کے بیٹے کو اور انہیں نشانی بنایا علیہ الصلوۃ والسلام صرف کسی جگہ کے لیے، کسی قوم کے لیے، قرآن کا لفظ دیکھو، للعالمین، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہم نے اسے نشانی بنا دی۔ اور پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت، مسلمان اور یہودیت، تینوں کے لیے یہ بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، چاہے یہودی ان کے ضد میں ہو اور عیسائی انہیں ان کے مرتبے سے بڑھا دیں اور مسلمان انہیں نبوت کی کے مقام پر فائز سمجھیں، کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کا یہ بندہ اور اس کی والدہ صاحبہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا نے کہا ہم نے نشانی بنایا ہے، انا ہاذہی، اور یہ جتنوں کا ذکر تم نے سنا ہے یہ سب کے سب امتکم، تمہارے لیے یہ دین تھے، یہ تمہارے دین کے تھے، امتم واحدہ، یہ ساری امت ایک۔ اس لیے امت کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے دین، اسلام، ان ہاذہی امتکم، یہ تمہارا اسلام تھا، یہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، یہ اللہ کی توحید تھی، امتم واحدہ، یہ ایک ہی امت تھی ساری، یعنی سارا دین ایک ہی چلا آ رہا تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، فَاعْبُدُون، میری عبادت کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم سب کا پروردگار میں ہوں۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ امتکم، تمہارا دین ایک ہی تھا، یا تو مان لیا جائے کہ پوری انسانیت کو اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اے سارے انسانوں، یہ سب کی سب ایک ہی امت تھی، یعنی یہ سب کا سب دین ایک ہی تھا، یعنی شروع سے ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، یہ بات غلط ہے کہ دین بدل گیا. آدم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، توحید خدا کی، اور قیامت پہ ایمان، اور رسالت پہ اور تقدیر پہ، اور اب بھی اس کے بعد یہی چیز ہے جو صحیح اس امت میں ہے، وانا ربکم فاعبدون، لوگوں میری عبادت کرو. اور یا پھر مان لیا جائے کہ اللہ نے خاص طور پہ اس امت سے کہا ہے، ہم لوگوں سے، تو اللہ نے کہا انہا ہذی امتکم امتم واحدہ، یہ ایک ہی دین تھا جتنوں کو تم سن چکے ہو، ان کا بھی مذہب عقیدہ وہی تھا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ اور مذہب اور توحید وہی ہے، وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو، میرا حق مان. یہاں پر اللہ تعالی نے یہ جو پیچھے قرار دیا تھا نا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور اے پروردگار تو سب سے اچھا وارث ہے. اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں صحیح میں. بحث یہ ہے جو پہلے بھی گزر چکی، صرف اختصار کے ساتھ دو تین باتیں، دو تین جملے ہی کہنے ہیں، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ وراثت علم کی تھی یا مال کی تھی. اسی لیے ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ میری نبوت، اللہ یہ جو تون علوم دیے ہیں، یہ میرے بھائی بند اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سنبھال سکیں، پروردگار مجھے بیٹا دے دے تاکہ یہ نسل چلے اور آئندہ کو یہ چیزیں سنبھال لیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تعلیقا نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہے. تو نبوت جس وراثت کو چھوڑتی ہے وہ پیسے اور مال نہیں ہے، وہ علم ہے جس کو وہ دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں. اس لیے اور یہ جو باقی بعض لوگوں نے یہ حدیث بنا لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، کئی جگہ لوگ کہتے ہیں نا، کئی جگہ پڑھنے میں بھی آتی ہے، بھائی یہ حدیث نہیں ہے. اسی لیے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق صاف لکھا ہے مقاصد حسنہ میں کہ وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ہم نے کسی اعتبار والی کتاب میں کہیں بھی یہ حدیث نہیں پائی. اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی، سیوطی رحمۃ اللہ نے الدرر المنتصرہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی نفی کی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. بس ثابت اتنی ہے وہ جو چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کہہ دی کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، اور جو چیز وہ دنیا میں چھوڑ کے جایا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، وہ علم. تو اللہ تعالی نے فرمایا وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو. وتقطعوا امرهم، انہوں نے کیا کیا؟ وتقطعوا امرهم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے دین کے، بینہم آپس میں، اللہ کی توحید جو چل رہی تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو اصل دین چل رہا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے خدا کے دین کو برباد کر دیا. اسی لیے امتوں میں فرقے ایسے ہی بن جایا کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، یعنی فرقوں کا یہ جو مسئلہ ہے، اللہ تعالی نے برا منایا اس بات کا کہ جب خدا نے یہ ساری چیزیں انہیں دی ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ اصل چیز کو قائم رکھتے اور فرقوں میں نہ بڑھتے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یہ چیزیں، یہ سب کی سب ایسی تھیں جس پہ لوگوں کو متفق رہنا چاہیے. ابن عربی نے، جو مفسر بھی ہیں، انہوں نے ترمذی کی ایک شرح لکھی ہے اور عارضۃ الاحوذی کے نام سے، اور ترمذی حدیث کی کتاب ہے، ظاہر ہے یہ شارح ہیں اس کے، اور انہوں نے ایک جگہ فرقوں کا ذکر کیا، اور فرقوں میں انہوں نے اندلس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے ہمارے ہاں لوگوں کو گمراہ کیا اور ایک نیا فرقہ اس نے وجود میں لے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت میں جو چیزیں آئی ہیں ظاہر میں ان کی طرف منسوب کرتا ہے، اور داؤد ظاہری کی پیروی کرتا ہے. داؤد ظاہری بھی ایسے ہی تھا، جو چیز آ گئی حدیث میں قرآن میں بس وہ فرض ہو گئی، سامنے آ گئی فرض ہو گئی. ابن حزم کا بھی یہی حال تھا، ابن حزم کہتا تھا جو قرآن میں آیا یہ فرض ہو گیا. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ جب تم حالت احرام سے باہر آؤ تو شکار کیا کرو, وہ کہتا ہے شکار واجب ہے, حج کے بعد شکار کرنا فرض ہے. یہ ابن حزم ہے وہ جن کا آج کل کئی لوگ حوالہ دیتے ہیں نا, یہ ابن حزم پر بڑا رد کیا ہے ابن عربی نے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ گمراہ ہے, اور ابن حزم کی تعلیمات اب عام ہوتی جا رہی ہیں, یورپ میں ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے, کتاب و سنت سے آدمی آسانی سے نکل سکتا ہے, اپنی من مانی خواہشات کے مطابق ہو سکتی ہیں چیزیں. المحلہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ابن حزم نے. ابن حزم کو علم میں بڑا مانتے ہیں لوگ, اور ہمیں تو خیر ویسے بھی ان سے کوئی ایسی مناسبت نہیں تھی, مگر خاص طور پہ جب ان کی کتاب الاحکام پڑھی نا, جس میں ائمہ اربعہ پہ انہوں نے تنقید کیا, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی پر کیچڑ اچھالا ہے, اس سب سے ایسی جی سے اتر گئے کہ بھئی اگر اختلاف ہی ہے تو کوئی علمی بات کرو, کسی آدمی کی شخصیت پہ بات کرنے کی کیا معنی ہے. تو ابن عربی مجھے اس لیے خیال میں ہمیں یاد آ گئے کہ انہوں نے اس فرقہ واریت پہ بڑا رد لکھا ہے. اللہ نے فرمایا یہ دین ایک ہی تھا, انہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. کل الینا راجعون, لیکن بات یہ ہے کہ سب کے سب لوٹ کر آخر میرے ہی پاس آئیں گے. لوگوں نے آپس میں اپنا کام بانٹ لیا, سب ہمارے پاس, یعنی ہم ان سے حساب لے لیں گے, بدلہ لے لیں گے خدا کی طرف سے. ان پر جو چیزیں نازل کی گئی تھی, بھیجی گئی تھی, چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ دلیل ہے اس کی کہ لوگ جس فرقہ واریت پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ خام خواہ کیچڑ اچھالنا اور کتاب و سنت سے ہٹنا, ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے ہٹنا, اور محض اپنی عقل کی بنیاد پہ فتوی دینا, اللہ نے اسے ناپسند بھی کیا ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ کلو نہیں رہنا راجعون, ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے, یعنی ہم انہیں بتا دیں گے کہ دنیا میں جو گمراہی پھیلی تھی اس کی ذمہ داری کس پر آتی. جی آیت نمبر کون سی تھی؟ 70. یہ علمن کے بعد واو آیا ہے نا, و علما کے بعد پوچھ رہے ہیں نا, زے جو لکھی ہوئی ہے زا, یہ کیوں ہے؟ اس کے بعد آیا واو, ٹھیک ہے جی. تو اس کو اگر پڑھیں گے تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ ہم یوں پڑھیں کہ وکلن آتینا حکمم و علمم و سخرنا مع داؤد الجبال, یہی صحیح ہے, یہی زیادہ ٹھیک ہے. اور دوسری صورت وکلن آتینا حکمم و علما و سخرنا مع داؤد الجبال, یہ صورت زیادہ مناسب ہے. اس لیے یہ جو زا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر رکنا مناسب ہے, یہاں پر نہ رکنا مناسب ہے, مسلسل پڑھا جائے تو وہ زیادہ اچھی چیز ہے.